السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، روزہ اور تراویح یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے اور ہماری تربیت کا نظام بھی ہے. اللہ پاک کے بہت سے احکام میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے، اللہ کی عظمت ظاہر کرنے اور بندے کو اپنے عاجزی ظاہر کرنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے سکھایا ہے وہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. روزے کے بیان کے بعد، روزے کا حکم بیان کرنے کے بعد، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عبادت کا طریقہ بتایا، اس پر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. انسانیت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کو تھینک یو کیسے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، انسانیت کو کیا معلوم ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، سوتے پڑے ہوئے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک کے خوش کرنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے. تو ہمیں نماز کی جو تعلیم دی گئی، روزے کی جو تعلیم دی گئی، زکوٰۃ کی جو تعلیم دی گئی، حج کی جو تعلیم دی گئی، وہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. ورنہ انسان کو کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، کیسے عبادت اللہ کی جاتی ہے. پہلے لوگ اللہ کو پہچانتے نہیں، دوسرے پہچانتے ہیں تو اللہ پاک کو خوش کرنے کا، ان کی عبادت کرنے کا طریقہ معلوم نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جہالت سے اپنی طرف سے مقرر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کے طریقے، اس سے اللہ خوش تھوڑے ہی ہو جائیں گے. بڑے راہب گزرے ہیں دنیا میں، بڑے نن گزرے ہیں دنیا میں، بڑے سنیاسی گزرے ہیں، جوگی گزرے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، پہاڑوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، برسوں نہاتے نہیں ہیں، کھانے پینے کی لذتوں سے اپنے کو محروم رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا. شاید لوگ پانی میں کھڑے رہ کے، درختوں کو الٹا لٹک کے، بیوی بچوں سے الگ رہ کے یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. ان سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ پاک کے تو خوش ہونے کا ضابطہ ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے خوش ہونے کا راستہ کسی کو بتایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ماننا ہے. اس لیے روزے کے حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہدایت دیے جانے پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے روزہ رکھنا بتایا ہم کو، تراویح پڑھنا بتایا ہم کو، ورنہ ہم کو کیوں پتا تھا کہ اللہ ایسے بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کو عبادت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس لیے جو عبادتیں ہیں اللہ پاک کی، ان کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. وقت پر ادا ہو، صحیح ادا ہو، کامل طریقے پر ادا ہو، اور دل کے شکر کے جذبات کے ساتھ ادا ہو. اور جس عبادت میں جتنی زیادہ غیر اختیاری محنت پیش آ جاتی ہے، مجاہدہ پیش آ جاتا ہے، وہ عبادت اتنی زیادہ قیمت والی بن جاتی ہے، اس میں وزن بڑھ جاتا ہے. الاجر بقدر المشقہ، ثواب جو ہے وہ مشقت کے اعتبار سے ہوتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، وفات کا وقت قریب ہوا، تو فرمانے لگے یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا میں اور جینے کی خواہش تھی. وفات کے وقت کہنے لگے تو جانتا ہے کہ مجھے دنیا میں اور جینے کی خواہش تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ میں باغات لگاؤں، بزنس کروں، کاروبار کروں، پیسہ جماؤں، بلکہ اس لیے کہ میں گرمی کی دھوپ میں روزہ رکھ کر تیرے لیے پیاس کو برداشت کروں، لمبے لمبے روزوں کی سختی کو برداشت کروں، علماء کرام کی علم کے حلقوں میں، مجلسوں میں شرکت کر کے علم کا نور حاصل کروں. چونکہ علم سے اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا قرب ملتا ہے. اس لیے میں جینا تو چاہتا تھا، مگر اس لیے تھی جینے کی خواہش، بس اور کچھ نہیں. ان کو پتا تھا کہ لمبے اگر روزہ لمبا ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہوتا ہے، نماز لمبی ہو جائے تو اس کا ثواب کیا ہو جاتا ہے، طبیعت کی ناموافقت کے ساتھ نماز پڑھنی پڑ جائے تو اس کا ثواب کیا ہے. جتنے اعمال ہیں اس میں اگر مجاہدہ پیش آ جائے، بالخصوص غیر اختیاری، اس کا بڑا ثواب ہے. اس لیے یہ اللہ کے احکام بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا نظام بھی ہے. اس میں سے اصول تربیت نکلتے ہیں، نہ صرف تربیت ہے بلکہ تربیت کے گر اور تربیت کے قاعدے مستنبط ہوتے ہیں. کھانے پر آدمی کے کنٹرول جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، کھانا کھائے نہیں، دوسرے یہ کہ کھانا اس وقت میں نہ کھائے جس وقت میں کھانے کی عادت ہے. کھانا کھائے نہیں کھائے گا کمزور ہو جائے گا، وقت بدلے گا طبیعت پہ گرانی ہوگی، جتنی انرجی ملنا ہے، پروٹین ملنا ہے اور جانے والا اس کے جو اس کے اندر ہوتے ہیں قوتیں ہوا کرتی ہیں، وٹامن ملنے ہیں اس کے، وہ تو مل جائیں برابر، لیکن ٹائم چینج ہو جائے، بڑا مجاہدہ ہے. کھانے پر کنٹرول کا ایک طریقہ یہ ہے، روزے میں یہی سکھایا گیا ہے، بلکہ کھانا زیادہ کھانے کو کہا گیا، تھوڑا سا مطلب بئی معنی کہا گیا کہ جب حدیث میں ہے خشار یزاد فی رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا روزہ، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی یہ بات کہ مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ مومن کا رزق تھوڑا بڑھ ہی جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کھانا کم نہیں کیا بلکہ تھوڑا اضافہ ہی کر دیا، انواع بھی بدل دیے تھوڑے سے، سب لوگوں کو ترغیب دلا دیا کہ تو بھی روزے دار کو کھلا، تو بھی کھلا، تو بھی کھلا، تو ساری ہر قسم کی افطاری جو ہے جمع ہو گئی چلو مسجد میں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم بدل دیا، اچھا خاصا ٹائم بدل دیا. تو کھانے پر کنٹرول، کھانا کھانے کو منع نہیں کیا جاتا، اس پہ ایک خاص قسم کا کنٹرول آدمی کو چاہیے، اس میں نیت کی درستگی چاہیے. اگر خالص اللہ تعالی کی عبادت پر تقویت کے لیے آدمی کھائے وہ خالص عبادت ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں کھائے تو بھی یہی بات ہے، رمضان میں کھائے تو بھی یہی بات ہے، مگر چونکہ رمضان میں روزہ رکھنا سامنے ہوتا ہے اس لیے آدمی سحری میں نیت کاہے کی کرتا ہے، روزے کی ہی کرتا ہے، ارے بھائی سحری کھا لو یار بہت لمبا روزہ ہے، ارے بھائی کچھ کھا لو لمبا روزہ ہے. تو کھانے سے پہلے نیت عبادت کی ہے، خالص عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے. تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. حضور نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی بھی ترغیب دی ہے. دیکھو سحری کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ یاد ہی نہیں رکھتے ہم لوگ، نہیں یہ حلال کیا ہے وہ حرام کیا ہے، یہ حلال وہ حرام کیا، یہ حلال حرام، اس میں سحری کھاؤ بول کے بھی تو بول رہے ہیں تم کو، کب منع کیا ہے؟ کہ تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. دسیوں قسم کی برکتیں وہ حدیثیں لکھتے ہیں کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یہ جو حضور نے فرمایا اس کی کیا مطلب ہے؟ خود کھانے میں برکت ہے، چونکہ سحری کھانے کے لیے اٹھے گا آدمی تو برکت کا وقت ہے، اس لیے برکت مل جائے گی، چونکہ آخری شب برکت کا وقت ہے، اٹھے گا تو استغفار کرے گا تو آخری شب میں استغفار کرنے کو شامل ہو جائے گا، جو اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ تو پڑے گا، اللہ کا نام اپنی زبان سے بالکل ہی نہیں پڑے گا، گونگا تھوڑے ہی ہے، تو استغفار بھی پڑھ لے گا، ہو سکتا ہے کہ تہجد بھی پڑھ لے، ضرور پڑھ لے گا، جتنا کھانے میں وقت نہیں جا رہا اس سے بھی کم تہجد میں جاتا ہے، تو تھوڑا سا اگر دو چار رکعت پڑھ لی تو کیا برا کر رہا ہے. دوسرے سحری کے وقت میں جو عبادت گزارے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، شرکت ہو جاتی ہے، بڑی برکتیں ہیں اس میں، سحری کھاؤ سحری کھانے میں برکت ہے. تو چونکہ انٹینشن جو ہے، نیت جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ہے کھانے سے، اس میں بات مل گئی کہ بھائی غیر رمضان میں بھی کھائے، رمضان میں کھائے، جب بھی کھائے عبادت کی نیت سے کھائے، انرجی تو آئے گی، انرجی کی نیت سے کھانے میں عبادت نہیں بنے گی، عبادت کی نیت سے کھانے میں عبادت بھی بنے گی، انرجی بھی ملے گی. دنیا اور دین کی خصوصیتوں میں ایک بات یہ ہے، دنیا کی نیت سے کوئی کام کیا جاتا ہے آخرت اس کو شامل، آخرت کو شامل نہیں ہوتا، اور آخرت کی نیت سے کوئی کام کیا جائے گا تو دنیا کو شامل ہوگا آٹومیٹکلی. دنیا شیڈ ہے، سایہ ہے، آخرت اصل ہے، جب اصل کو پکڑا جاتا ہے تو سایہ بھاگا ہوا آتا ہے، لیکن جب سایہ کو پکڑا جائے گا تو نہ سایہ ہاتھ کو آئے گا نہ اصل ہاتھ کو آئے گا. اس لیے ہماری دنیا کے کاموں میں بھی ہمیں دین سکھایا گیا کہ دنیا کے کام بھی دین کی نیت سے ہی کرو اور اس پر ثواب بھی ملے گا. اب جاگنا ہے، سونے پر کنٹرول ہونا ہے، سونے پر کنٹرول کے لیے تراویح لگا دی بس، اور جتنی رکعتیں دن بھر میں تمہاری جتنی نماز بنتی ہے اتنی ایک جگہ کر کے پڑھو، پھر اب غیر رمضان میں تمہارے دن بھر میں جو فرض نماز بنتی ہے یعنی 20 رکعتیں وہ سب ملا کے ایک جگہ کرو، رمضان میں ایسا ڈبل کر دیا کام، چونکہ پوری فرض رکعتیں وتر کو اگر ملا لیتے ہیں واجب الوتر کو تو 20 بنتے ہیں، سونے پر کنٹرول کا طریقہ یہ بتا دیا، لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی کنٹرول ہونا آدمی کو، یہ اصول تربیت ہیں انسان کے، اس کے لیے اعتکاف رکھ دیا کہ رمضان میں اعتکاف کرو، ملنا ملانا کم کرو، اللہ میاں کے گھر پہ آ کے پڑھ جاؤ، اللہ کے دربار میں پڑھ جاؤ، کریم کے در پہ جب پڑھ جاتے ہیں تو دنیا کے کریموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ نواز دیا کرتے ہیں، تو یہ تو کریموں کا کریم ہے، یہ چھوڑے گا تھوڑی، ایک دن کا اعتکاف 3 خندق حائل کر دیتا ہے آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان، اور ہر خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہوتا ہے، جہنم اور آدمی اتنی دور ہوتے ہیں کہ درمیان میں خندق آ جاتی ہے، دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں محلات جو ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے برج جو ہوا کا قلعے جو ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے خندق بنا دی جاتی تھی، غزوہ خندق بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ میں خندق کا استعمال کیا گیا، یعنی وہ راستہ بنا دینا کہ دشمن آ نہ سکے، تو آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں خندق ہے، اور وہ بھی 3 خندق اعتکاف میں ہے، تو ملنے جلنے پر کنٹرول، بات چیت پر کنٹرول، اصل ساری مصیبتوں کی جڑ جو ہے وہ انسان کی زبان ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے کیا جانے والا جو کام ہے وہ بہت معمولی لگتا ہے، تھکتا نہیں آدمی، بور نہیں ہوتا، بولے چلے جا رہا بولے چلے جا رہا، لیکن ایک ایک جملے سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، ایک ایک جملے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، اچھی سائڈ میں ہے تو جنت لے لیتا ہے، بری سائڈ میں ہے تو جہنم لے لیتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں آدمی کو اگر جھوٹ اور غیبت سے بچنے کا موقع نہ ہو، اس کی زبان اس معاملے میں قابو میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہے اور پیاسا رہے، یعنی صرف بھوک اور پیاس اس کے حصے میں آتی ہے جس آدمی کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہوتی، اور آج کے مسلمان کی عادت زبان کے معاملے میں سب سے زیادہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے خلاف ہے، حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے، فرمایا کہ مسلمان کے خلاف بولنے اور مسلمان کے خلاف کرنے عمل معاملات، یہ دونوں اتنے زیادہ امت مسلمہ کے بڑھ گئے ہیں کہ اجتماعی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، امت مسلمہ آپس میں مار توڑ کشت و خون، ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو عزت وہ کرنا، یہ جو ہے نا یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، یہ پہلے بولنے سے شروع ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف بولتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پکتی ہے کھچڑی پورے عالم میں، پھر ایک دوسرے کا خون بہتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں، مرنے والا بھی مسلمان مرنے والا بھی مسلمان، حضور نے فرمایا کہ کون کہاں جائے گا، صحابہ نے پوچھا، فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، چاہے جاپ پہ مارو چاہے بغیر جاپ کے مارو، ارے ہم تو نوکری کر رہے تھے، تو نوکری کرے تو کیا، جہنم میں بھی جاؤ نوکری میں، مگر یہ شروع ہوتا ہے کہاں سے، ذہن جو بنتا ہے مسلمان کا مسلمان کے خلاف وہ بولنے سے بنتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ جس آدمی کو جھوٹ بولنے کا چھوڑنا نہیں ہے اور غیبت کو چھوڑنا نہیں ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو کھانا آدمی بس آدمی بھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے، پیاسا ہے اور کوئی عمل بنی نہیں بنا آدمی کا، تو یہ کیا عمل دیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزے میں قرآن پاک دے دیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، بولنے پر کنٹرول ہو جائے گا، کھانے کے اوپر تبصرے، دعوتوں میں تبصرے، کھانا کھا رہے ہیں اور جناب والا غیبتیں ہو رہی ہیں، اور غیبت میں جو ہے جتنا مزہ ہے کھانے میں جتنا مزہ ہے اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ دکھتا نہیں، زبان کو چٹپٹا نہیں لگتا، لیکن فیلنگ کے اعتبار سے جتنا کسی مسلمان پر آپ تبصرہ کرو گے، ہنسو گے اس کے خلاف، اس کی کوئی خاص بات کے اوپر، جس میں جتنا مزہ اس میں ہے، نہ وہ پکوڑوں میں آتا نہ سموسوں میں آتا، اس میں ایک مزہ ہے، مگر وہ زہریلا ہوتا ہے، اور جو جتنا نیک آدمی ہوگا اس کی قیمت میں اتنا زیادہ زہر بتایا گیا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا، میں نے کتاب میں دیکھا کہ اولیاء اللہ کے گوشت سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے گوشت سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے وضاحت لکھی تھی کہ اگر کوئی اللہ کے ولی کی غیبت کرے گا، نیک لوگوں کی، علماء کی، حفاظ کی جب غیبت کی جاتی ہے تو وہ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، اور اس کا زہر یہاں تک جاتا ہے کہ آدمی کو ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زہر جس ٹائپ کا ہے اثرات بھی اسی ٹائپ کے ہیں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غیبت سے اور اپنے آپ کو بدگوئی سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ کسی کا اچھا ذکر مت کرو. ہم سمجھتے نا کہ بھائی ذکر کرنا ہے تو اچھا کرو، وجہ نہیں، اچھا ذکر مت کیا کرو، کیونکہ اچھا ذکر سے آہستہ آہستہ برے ذکر پہ جاتا ہے آدمی. او فلاں آدمی تو بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، مگر ذرا ایک بات یہ بھی ہے، وہ مگر سے شروع ہو جاتا ہے. مگر کے لیے تو اس سے پہلے لمبا ایک جملہ چاہیے نا کوئی نہ کوئی، وہ اچھا ہوتا ہے وہ ہمارے حساب سے. اور یہ لوگ نباز ہوتے ہیں، نفس شناس ہوتے ہیں امت کے، نفس کے، کہ یہ نفس جو ہے نا کس راستے سے لے کے جاتا ہے. کوئی بھی شیطان اور نفس آدمی کو اگر کہے تو برے راستے پہ چل تو تھوڑی چلے گا وہ تھوڑی دور تک اس کو سیدھے راستے پہ صحیح لائے گا، اچھے راستے پہ، پھر وہاں سے برے راستے پہ پھیر دے گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. کسی کا اچھا ذکر ہی بھی مت کرو کہ برے ذکر کی نوبت آئے، نہ خواص کی، نہ عوام کی، نہ رشتہ داروں کی. اپنے خاندان کے لوگوں پہ ذکر چل پڑا، عورتوں میں چلتا ہے، مردوں میں چلتا ہے. بھائی جان دو یار، رمضان کم از کم رمضان کی حد تک تو ذکر فکر سے کام لو. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ پہنچ جایا کرتے تھے، پردے کے ذریعے سے ان سے نصیحتیں لیا کرتے تھے، تو دیوار کی آڑ میں کچھ لوگ بہت دور سے سفر کر کے آئے تھے، اور وہ اتنے نیک متقی لوگ تھے کہ وہ دنیا کی برائی بیان کر رہے تھے. انہوں نے کان لگا کے سنا کیا ہو رہا ہے، تو دنیا کی مذمت کر رہے تھے آپس میں کہ یہ دنیا بڑی غدار ہے، بڑی بے وفا ہے، بہت دھوکہ دیتی ہے، یہ وہ ہے. انہوں نے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، بھاگ جائیں میری مجلس سے، ان کو یہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں. کہنے کہ حضرت محترمہ، ہم تو جو ہے برائی کر رہے تھے دنیا کی. کہنے لگے تم کو دوست کے ذکر سے فرصت کیسا ملی کہ تم دشمن کے تذکرے میں لگے؟ دوست کے ذکر کے لیے کیا آپ کے پاس وقت ہے ابھی؟ دوست کا ذکر نہیں ہے کرنا. تم کو دوست کے ذکر سے فرصت کیسے مل گئی کہ تم کو دشمن کے ذکر کے اندر لگنے کا موقع ملا؟ اور پھر یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے تبھی تو برائی کر رہے ہیں. اگر محبت نہ ہوتی، جس چیز کی محبت نہیں ہوتی اس کا اچھائی سے نہیں برائی سے بھی آدمی ذکر نہیں کرتا. اب مچھر مکھی پہ کوئی تبصرہ کرتے بیٹھتا ہے کیا؟ جو معمولی چیزیں ہوا کرتی ہیں اس پہ کوئی ڈسکس کیا کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتے کوئی بھی. ایسی چیز ہے، تمہارا ذکر کرنا دشمنی کے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس بڑی اہمیت ہے، اس کی نکلو یہاں سے. تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ ہمارے لیے بہت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائیے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، یا اللہ میرے دل کی بہار. اور قرآن پاک کو پڑھنا دیکھنا عبادت ہے، اور اس چکر میں مت جاؤ کہ سمجھنا چاہیے. وہ علماء کرام سے سمجھتے رہو، وہ جتنا سمجھائے اتنا سمجھتے رہو، موقع مل جائے تو ان سے جا کے گزارش کر لو کہ بھائی تھوڑا سمجھا دو. بقیہ ہمیں تو پڑھنا ہی ہے. قرآن کے بارے میں اس کی جو خصوصیت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کو دہرانا، اس کو اپنی زبان سے پڑھنا، جس کا نام تلاوت ہے، یہ مستقل اعمال دین میں سے ہے. سمجھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. سمجھے تو اور اچھی بات ہے، سمجھ کے آدمی تلاوت کرتا ہے، تو نہیں سمجھے تو کوئی درجے میں فرق نہیں آتا. پڑھنا ہے اس کو اصل تلاوت. یتلو علیہم آیاتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سب سے پہلا کام یہ بتایا گیا کہ آپ اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. تلاوت آیات، جو اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھنا، دنیا کی برکتیں اس میں، آخرت کی برکتیں، رحمتیں اس میں، بغیر سمجھے کے پڑھنا خود ایک عمل ہے. وہ اللہ کے کلام کو ریپیٹ کرنا، جیسے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی پاکی ہی تو بیان کرتے ہیں نا. الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں. تو جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت جو ہے یہ خود عمل ہے، ایسے قرآن پاک کی تلاوت ایک عمل ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت آدمی کرے، سنے بھی اور کرے بھی، تو مشغولیت کلام پاک کی جو ہے یہ آدمی کے باتوں میں کنٹرول لانے کا باعث ہے. تا तरावी पढ़ना यह आदमी के नींद में कंट्रोल का बाइस है, रोजा रखना यह आदमी के खाने पीने में कंट्रोल का बाइस है, एहतिकाफ करना ये लोगों से मिलने जुलने में कंट्रोल का बाइस है। और इस तरीके से जब आदमी असल कंट्रोलिंग सिस्टम उसका सही हो जाता है तो बाहिज तवज्जो ही पूरे अमाल उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, हर चीज सोच समझ के सही अंदाज में होती है। और फिर अमल में अल्लाह ने नूरानियत रखी है, उन अमलों की नूरानियत से कुरान पाक पर अमल करने की इस्तेदाद आती है। इसलिए रोजों को क्या फरमाया कि ये तकवा लाएंगे तुम्हारे अंदर, बर्दाश्त चूंकि आएगी, दीन के ऊपर अमल की बुनियाद सबर है, और सबर की बुनियाद क्या है, बर्दाश्त है। सबर में क्या करना होता है, बर्दाश्त करना होता है, दीन पर अमल की बुनियाद सबर है। तो रोजे के जरिए से जज्बात पर काबू पाना ये आता है, ख्वाहिशात पर काबू पाना ये आता है, सबर करना ये आता है, गमखारी हमदर्दी ये आती है कि भाई हां भूख ऐसी होती है, क्या गुजर रही होगी भूखों पर, प्यास ऐसी होती है, क्या गुजर रही होगी प्यासों पर। हमारे एक साथी का खत आया था चंद साल पहले, जमात में गए हुए थे तो कहने लगे यहां पे गर्मा के रोजे हैं और पानी का यह हाल है कि इफ्तार में रोजेदार मस्जिद में बैठ जाते हैं तो मालदार लोग पानी खरीद के लाके हाथों में डालते हैं जिसको रोजेदार पीते हैं, गिलासों में नहीं देते, इतना होता ही नहीं। एक आदमी बाटल लेके आया पानी का तो खरीद के लाता है, पैसे वाला आदमी, और वो उसमें चार पांच रोजेदारों को इफ्तार कराता है हाथों में डाल के, लेकिन हम हाथों में पानी लेके पी रहे हैं यहां पे इफ्तार में, तो हम खारी पैदा होती है कि प्यासों पे क्या गुजर रही होगी, भूखों पे क्या गुजर रही होगी, परेशान हालों पे क्या गुजर रही होगी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि ये गम खारी सिखाता है, हमदर्दी सिखाता है, क्योंकि जब आदमी पर आती है तकलीफ फिर उसको तकलीफ का एहसास होता है कि तकलीफ वाले पर क्या गुजर रही होगी, तो हमदर्दी का जज्बा आता है और फिर आदमी उसकी तलाफी करता है, अपने पैसों से करता है, अपनी दीगर खिदमात से करता है, अपनी सलाहियतों से करता है। ये रमजानुल मुबारक बड़ा अजीब मुबारक और बरकतों वाला महीना उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है, इसलिए इसके रातों की कदर, इसके दिन की कदर, इसके रोजों को सही अंदाज में रखना, सहरी सही होना, इफ्तार सही होना, हलाल गिजा से होना, और जिक्र फिक्र के एहतमाम के साथ होना, गीबत और बोहतान और तोहमत और चुगली और झूठ और इन सब चीजों से अपने आप को बचाते हुए होना, लड़ने झगड़ने से अपने को बचाते हुए होना। हजूर ने फरमाया कि रोजे की हालत में कोई लड़ने को आए तो कहे इन्नी साई मैं रोजे से हूं, भाई इस वक्त मैं रोजे से हूं। खैर आजकल इस जमाने का जमाना कुछ ऐसा हो गया कि वो खुद नहीं बोलता मैं रोजे से हूं, लोग बोल देते हैं भाई खामोश बैठ रोजे से, उन्हें देख अभी उछल जाएगा तेरे ऊपर। हुजूर के फरमाने का तो मतलब दूसरा है, आपने फरमाया कि तुमसे कोई उलझे तो तुम कहो कि मैं रोजे से हूं, दूसरे को बोलने की नौबत ना आए कि भाई रोजे से है, तुम खामोश रहो वरना गड़बड़ कर देगा। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके पर रमजान मुबारक की हर एतबार से कदर करने की तौफीक दे। सुन्नतें पढ़ लीजिए।